بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام منار نور آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیں گے۔ نور ایمان کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور استقامت زندہ و جاوید پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا چھٹا مرحلہ۔ حماس کی طاقت سے امریکہ اور اسرائیل ایک بار پھر مبہوت۔ یمن میں فلسطین کی حمایت اور امریکہ اور اسرائیل کی مذمت میں دسیوں ہزار یمنی شہریوں کے مظاہرے۔ اور پاکستان میں دو الگ الگ سڑک حادثات میں عرس میں جانے والے دسیوں عقیدت مند جاں بحق اور زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا چھٹا دور انجام پانے کی خبر دی ہے۔ عالمی ریڈ کراس کی گاڑیاں جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں داخل ہوئیں تاکہ جنگ بندی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے چھٹے دور کے تناظر میں تین صہیونی قیدیوں کو تحریک حماس سے اپنی تحویل میں لیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ وہ غلاف غزہ کے رعیم علاقے میں قیدیوں کو تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ دریاستا میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی استقامت نے مختلف قسم کے 10 ہتھیاروں کی نمائش کی ہے، جسے تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرائے القدس اور تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین اقسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کے دوران غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ الاقسام بریگیڈ کے ایک اور ذریعے نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ قیدیوں کی حوالگی ایک اسرائیلی گاڑی کے ذریعے انجام پائے گی، جو اس نے 7 اکتوبر 2023 کے آپریشن میں مال غنیمت کے طور پر حاصل کی ہے۔ اس ذریعے نے بتایا کہ الاقسام بریگیڈ نے ساگی دیکل ہن کو اپنی بیٹی کو تحفہ دینے کے لیے سونے کی ایک جیولری دی ہے۔ دیکل ہن کی یہ بیٹی اس کی گرفتاری کے 4 مہینے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ادھر غاصب صہیونی حکومت نے آج رہائی پانے والے 2 فلسطینی قیدیوں کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اس نے سنیچر کو ساشا الکسائندر توربانوف ساگی دیکل ہین اور یائر ہورن نام کے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرائے القدس نے اعلان کیا تھا کہ توربانوف صہیونی حکومت اور فلسطینی استقامت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے 6ٹے مرحلے میں آزاد ہوگا۔ دریاسنا صہیونی ویب سائٹ ولولا نے اعلان کیا ہے کہ غاصب حکام نے مذکورہ قیدیوں کے خاندانوں کو بتا دیا ہے کہ حماس نے ان کے ناموں کی فہرست حاصل کر لی گئی ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے ان قیدیوں کے ناموں کی فہرست جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی قیدیوں کے انفارمیشن سینٹر نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ سنیچر کو قیدیوں کے تبادلے کے تناظر میں 36 فلسطینی قیدیوں کو عمر قید اور 333 قیدیوں کو جو 7 اکتوبر 2023 کی کارروائی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا آزاد کیا جا رہا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کرنے پر مصر غاصب صہیونی حکومت فلسطین کی تحریک حماس کے سامنے اپنے جارحانہ اور غیر قانونی اقدامات سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے اسے مزید ضمانتیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ ارنا نیوز نے تحریک حماس کے ترجمان حاسم قاسم کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے انجام پانے والے معاہدے کے نفاذ پر عمل درآمد کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے صہیونی حکومت نے حماس کو مزید ضمانتیں فراہم کی ہیں۔ حازم قاسم نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ خبر دی اور کہا کہ ہمیں صہیونی حکومت کی جانب سے معاہدے کے نفاذ کے حوالے سے کچھ نئی ضمانتیں ملی ہیں۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ طے شدہ معاہدے پر ہو بہو عمل کریں اور دباؤ چاہے جتنا بڑھ جائے ہم اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ حازم قاسم کا کہنا تھا کہ تحریک حماس جنگ بندی اور معاہدے اور طے شدہ وقت کے مطابق اس کے تمام مراحل پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ ترجمان حماس نے کہا کہ صہیونی حکومت ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول پر اتری ہوئی ہے مگر ہم نے اسے اپنے مطالبات منوانے پر مجبور کیا ہے۔ 15 مہینوں تک غزہ میں خون خرابہ کرنے کے بعد اب ان دنوں صہیونی حکومت فلسطین کے مغربی کنارے میں خون کی ہولی کھیلنے میں مصروف ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے مغربی کنارے میں اپنی جارحیت کے دوران مزید 4 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 4 میں سے 3 نوجوان مشرقی طولکرم کے علاقے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں صہیونی دہشت گردوں کی براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنے اور صہیونی ان کے جنازوں کو لواحقین کے حوالے کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ شہدا کی عمر 22 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ صہیونی دہشت گرد اپنی حالیہ جارحیت کے دوران صرف طولکرم کے علاقے میں 11 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ ان شہیدوں میں 1 حاملہ خاتون سمیت 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے 1 نوجوان کو نابلس شہر کے اشرقیہ علاقے میں گولی مار کر شہید کیا۔ بعض ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صہیونی دہشت گرد اس بار اپنی جارحانہ پالیسیوں کو اور زیادہ سخت کرتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کرنے سے زیادہ ان کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ صہیونی حکومت کے اس بیان پر کہ اگر تل ابیب اور قاہرہ میں جنگ ہوئی تو مصر کے العالی ڈیم پر حملہ کر کے اس کو برباد کر دیا جائے گا، ایک مصری رکن پارلیمان نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ رشیا ٹوڈے نے مصر کے ممتاز تجزیہ نگار اور رکن پارلیمان مصطفیٰ بکری کی نے مصر کے العالی ڈیم پر حملے کی صہیونی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسا کوئی اقدام کیا تو مصری دوسرے دن تل ابیب میں ہوں گے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مصریوں کو نہیں جانتے ہو، اپنے فوجیوں کو دیکھو کہ حماس اور فلسطینی مجاہدین نے انہیں کس انجام سے دوچار کیا ہے۔ مصر کے اس ممتاز تجزیہ نگار اور رکن پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ کوئی مصر کے قریب بھی آیا تو اس کے پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ انہوں نے صہیونی حکام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے اور تل ابیب سے طیارے اڑا کر اسوان پہنچ جائیں گے؟ قابل ذکر ہے کہ ایک صہیونی میڈیا نے جو فوجی خبروں کے حوالے سے کام کرتا ہے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت مصر کے العالی ڈیم پر حملہ کر سکتی ہے اور اس ڈیم کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں تباہ کن سیلاب آئے گا۔ یمنی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا حملہ ہونے کی صورت میں یمنی فوج ملک کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ اس دوران یمن میں ایک بار پھر یمن کے مختلف شہروں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ یمنی وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے دسیوں ہزار کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی مسلح افواج امریکہ اور صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دارالحکومت صنعاء میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہونے والے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یمن کے وزیر دفاع میجر جنرل العاطفی نے کہا کہ یمنی مسلح افواج عبد الملک الحوثی کے حکم کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اللہ کے فضل سے اپنے بھائیوں کی حمایت میں اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو روکنے کے لیے دشمنوں پر تباہ کن حملے کریں گے۔ قبل ازیں دسیوں ہزار یمنی عوام نے ایک بار پھر غزہ کی حمایت میں سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت اور امریکہ کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ دسیوں ہزار یمنی عوام غزہ اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت میں دارالحکومت صنعاء کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں جملہ سعدہ میں سڑکوں پر نکل کر غاصب حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے ہیں۔ یمنی مظاہرین نے غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کے امریکی منصوبے کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے فلسطین اور یمن کے جھنڈے لہرائے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جبری نقل مکانی کے منصوبے کی مذمت میں نعرے لگائے۔ یمن کی انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے بھی کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کا امریکی منصوبہ ایک غاصبانہ اقدام ہے جسے مزاحمتی محاذ کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے عوام کو جبری طور پر بے دخل کرنے کا امریکی منصوبے پر اگر عمل کیا گیا تو یمنی فوج کے ہتھیار اس منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مجرم اور بیہودہ گوئی کا عاری شخص ہے، بیہودہ گوئی کا عادی شخص ہے جو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ شام کے امور میں ایران کے خصوصی مندوب محمد رضا رؤوف شیبانی نے کہا ہے کہ دمشق سے کچھ پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ شام کے امور میں ایران کے خصوصی مندوب نے تہران اور دمشق کے درمیان پیغامات کے تبادلے کے بارے میں شام کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کے بیانات کے بارے میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بالواسطہ طور پر دمشق کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہم نے کچھ پیغامات بھی وصول کیے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں محمد رضا رعو شیبانی کے، جو روسی حکام سے مذاکرات کے لیے ماسکو کے دورے پر ہیں، کہا کہ شام کے حالات اور دمشق کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بارے میں ہمارا موقف مستقبل پر نگاہ کے مد نظر ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم پوری سنجیدگی سے شام کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مناسب وقت پر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ شام کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے نے ماسکو میں روسی عہدیداروں سے شام کے معاملات پر بات چیت کی ہے۔ پاکستان میں عرس میں شرکت کے لیے جانے والے عقیدت مندوں کی دو الگ الگ وین اور بسوں کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ سندھ کے خیرپور میں زائرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 28 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زائرین کی بس کو حادثہ رانی پور کے قریب قومی شاہراہ پر پیش آیا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو گمبٹ اور رانی پور ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زائرین کی بس پنجاب سے سیون شریف عرس پر جا رہی تھی، تیز رفتاری کے باعث بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ دوسری جانب نواب شاہ میں بھی عرس میں جانے والے عقیدت مندوں کی ایک وین سامنے سے آنے والی ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان زائرین کا تعلق بھی پنجاب سے تھا۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے حادثوں پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ کی بدنام زمانہ جیل گوانٹانامو میں خفیہ حراستوں اور غیر قانونی تارکین وطن کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے الزام میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ امریکی سول لبرٹیز یونین اور کئی ایمیگرینٹ حقوق کے حامی گروپس نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مذکورہ مقدمہ اس لیے دائر کیا ہے تاکہ حراست میں لیے گئے ان تارکین وطن تک رسائی حاصل کی جا سکے جنہیں گوانٹانامو بے بھیجا گیا ہے۔ اے سی ایل یو کے مطابق ان تارکین وطن کو وکلا تک رسائی اہل خانہ سے رابطے کے بغیر زیر حراست اور دیگر بنیادی حقوق سے محروم رکھنا امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مقدمے میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ گوانٹانامو بے میں کل کتنے تارکین وطن کو رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبروں کا پہلا بلٹن ختم ہوا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور سامعین اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں جناب غلام عباس حیدری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ان خدمے میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی حیدری صاحب،
جی
سینی حکومت اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد سے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت یہ 6ٹھا مرحلہ ہے۔ حالانکہ معاہدے کے باوجود بھی سینی حکومت جو ہے وہ خلاف ورزی کرتی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی 2 فلسطینی قیدی کو جنہیں رہا کیا گیا ہے ان کے گھر پر بھی حملہ کیا ہے۔ اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ 6ٹھا مرحلہ تھا جو آج انجام پایا۔ 10 فلسطینی قیدی جو رہا ہوئے، تو ان کا رام اللہ میں شان طریقے سے استقبال کیا گیا. بڑی تعداد میں فلسطینی وہاں آئے تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے جو اسیر ہے جو کئی سال سے جو غاصب صہیونی حکومت کی جیلوں میں تھے ان کا استقبال کیا اور رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے. جہاں لوگ پھول نچھاور کر رہے تھے وہی ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ اشک شوق بھی جو ہے جاری تھا. اس لیے کہ ایک تو انہیں امید نہیں تھی کہ کبھی جو ہے یہ آزاد ہوں گے, پھر دوسرے جب انہوں نے انہیں کئی سال بعد جو ہے اپنے درمیان میں دیکھا تو فرط مسرت سے جو ہے ان کے آنسو جو ہے وہ نکل گئے اور جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا وہ بھی جو ہے مثالی تھا. اور دوسری جانب جو ہے اسرائیل کے تین جو ہے وہ صہیونی قیدیوں کو بھی جو ہے حماس نے آج رہا کیا. البتہ اس سے قبل ٹرمپ نے, امریکی صدر نے جو ہے وہ حماس کو دھمکی دی تھی کہ سنیچر کے دن یعنی آج کے دن جو ہے تمام جو ہے وہ جو صہیونی قیدی ان کے قید میں ہیں انہیں رہا کیا جائے, وگرنہ اگر اس پر عمل نہیں کیا آپ نے اور رہا نہ ہوئے تو معاہدہ ہم یک طرفہ طور پر ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے حماس کی غزہ پر ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم حملہ شروع کریں گے. یعنی ٹرمپ نے یہ دھمکی دی تھی لیکن الحمدللہ حماس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے ٹرمپ کو شکست دی, صہیونیوں کو شکست دی. اس لیے کہ حماس نے کہا کہ ہم جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے معاہدے پر عمل کریں گے اور جتنے قیدیوں کی رہائی کا اس معاہدے میں ذکر ہے آج کے دن یعنی 15 فروری کو اسی تعداد میں جو ہے ہم قیدیوں کو رہا کریں گے, اس سے نہ کم رہا کریں گے نہ زیادہ رہا کریں گے اور آپ کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہے. 15 مہینے تک آپ نے تابڑتوڑ حملے کیے ہم پر, ہمارے جو ہے 48,000 سے زائد افراد کو شہید کیا, 1.5 لاکھ سے زائد جو زخمی ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اپنے موقف پر قائم تھے اور اب بھی ہم جو ہے اپنے موقف پر قائم و دائم ہیں. ہم کسی بھی دھمکی میں نہیں آئیں گے, چاہے آپ جنگ بندی ختم کر دیں یا جنگ بندی کو اس طرح جاری رکھیں, لیکن قیدیوں کا تبادلہ معاہدے کے تحت ہوگا. اور اس پر آج حماس نے عمل بھی کیا اور ایک مرتبہ پھر جو ہے ٹرمپ کو شکست ہوئی, اس کی سبکی ہوئی. اس لیے کہ جس انداز میں اس نے دھمکی دی تھی آج سے 3-4 دن پہلے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے جمعرات کو انہوں نے اپنی دھمکی کو دہرایا تھا کہ ٹائم بہت کم ہے, حماس کو چاہیے کہ وہ جو الٹیمیٹم میں نے دی ہے اس پر عمل کرے, لیکن حماس نے اس دن بھی اور اس کے بعد بھی جو ہے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ٹرمپ کی دھمکی میں نہیں آئیں گے, چاہے آپ جو کچھ بھی کر لیں ہم آپ کی دھمکی میں نہ ہی آئیں گے اور ہم جو ہے سنیچر کے دن ان قیدیوں کو رہا کریں گے جس کا اس میں ذکر تھا. اور آج حماس نے یہ کر دکھایا, یعنی صرف اور صرف 3 اسرائیلی قیدیوں کو انہوں نے رہا کیا اور معاہدے کے تحت جو ہے انہوں نے عمل کیا اس معاہدے پر, اور کسی بھی دباؤ کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. اور جس طریقے سے حماس نے موقف اپنایا, جس طریقے سے اپنے موقف پر ڈٹے رہے, اس کی عالمی سطح پر زبردست جو ہے وہ پذیرائی بھی ہوئی, ستائش بھی ہوئی, اور سب نے حماس کے اس موقف کی قدردانی کی. اس لیے کہ حسین اختر, حماس آج سے 15 مہینے پہلے تک بھی اپنے موقع پر قائم تھی اور آج بھی اپنے موقع پر قائم ہے, اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوئی ہے قطر اور مصر کی ثالثی میں تو ہم اس کی جو ہے وہ پازداری کر رہے ہیں, نہ اس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ اس سے پیچھے. یہ امریکہ ہے, یہ صہیونی حکومت ہے جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ زور دونس اور دھمکی سے جو ہے اپنے مطالبات منوائیں, لیکن حماس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں. یہ تو رہی قیدیوں کے حوالے سے. حسین اختر, اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے, غزہ کو اپنا حصہ بنائیں گے, اور اس پر بھی جو ہے عالمی سطح پر جو ہے وہ زبردست رد عمل کا سامنا ہوا تھا ٹرمپ کو بھی اور اس طرح سے ان کی حکومت کو بھی. لیکن بعد میں پھر جو ہے ٹرمپ اپنے اس موقف سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور انہیں ٹرمپ نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہے اس پر قبضہ نہیں کریں گے بلکہ جو ہے ہم اس کا انتظام چلائیں گے, امریکی جو ہے اس کا انتظام چلائیں گے اور ہم غزہ کو ایک سیاحتی شہر بنائیں گے, اور جو غزہ کے باشندے ہیں انہیں ہم مصر میں یا جو ہے وہ اردن میں بسائیں گے. لیکن مصر نے, اردن نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم جو ہے کسی بھی طور جو ہے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے آوارہ وطن کے حق میں نہیں ہیں. اور ٹرمپ نے اس حد تک اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی کہ 2 روز قبل جو ہے انہوں نے اردن کے شاہ کو جو ہے وہ واشنگٹن بلایا اور وہاں پہ بھی جو ہے ان سے کہا کہ آپ میری اس تجویز کی جو ہے وہ حمایت کریں, منصوبے کی حمایت کریں, لیکن انہوں نے پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا کہ آپ کی جو یہ تجویز ہے وہ ناقابل قبول ہے اس لیے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور وہ سرزمین سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ 1948 سے دیکھ لیں جس طریقے سے فلسطین پر دباؤ بڑھایا گیا, جس طریقے سے فلسطینیوں کو سرکوب کیا گیا, جس طریقے سے آج تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے قربانیاں دیں اور اپنے موقف پر قائم رہے. شاہ اردن کا یہ واضح موقف تھا کہ میں کم سے کم جو ہے اس حوالے سے فلسطینیوں پر دباؤ ڈال نہیں سکتا. اور دوسری جانب مصر نے بھی جو ہے ہر تھا کہ مصر کے صدر نے ٹرمپ سے ملاقات نہیں کی, لیکن انہوں نے بھی اپنے موقف کا واضح اعلان کیا, کہا کہ ہم کسی بھی طور ٹرمپ کے موقف کو تسلیم نہیں کریں گے. پھر درمیان میں حسین اختر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سعودی عرب سے بھی کہیں گے کہ وہ جو ہے اس حوالے سے ہماری مدد کریں, لیکن سعودی عرب نے بھی جو ہے واضح طور پر کہا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور زور زبردستی دھون دھمکی کے ذریعے وہاں سے فلسطینی باشندوں کا انخلاء جو ہے ہمیں بھی قبول نہیں ہے. فلسطین جو ہے وہاں جو ہے اس کا پرامن حل ہونا چاہیے اور وہ بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق.
جی
تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ٹرمپ کو شکست ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے, انہوں نے جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اس حد تک انہوں نے جو ہے فلسطینی کاز کی حمایت کی کہ یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ٹرمپ کو ہر طرف سے شکست ہوئی ہے, ٹرمپ کے جو منصوبے کو شکست ہوئی ہے, اور کسی بھی ملک نے حتیٰ یورپی ممالک, عرب ممالک, علاقائی ممالک, اسلامی ممالک, ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت نہیں کی ہے. سب نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ فلسطینیوں کو زور زبردستی اور دھون دھمکی کے ذریعے انہیں ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کر سکتے. بلکہ انہوں نے تو یہ تجویز بھی ٹرمپ کو دی تھی بہت سے اہم دنیا کی اہم شخصیات نے کہ آپ کو اگر یہودیوں سے اس حد تک جو ہے وہ الفت ہے, محبت ہے, تو آپ اسے لے جا کر امریکہ میں کہیں بسائیں.
جی
کیونکہ یہ سرزمین جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے اور فلسطینیوں کی رہے گی, اگر کوئی یہاں سے نکلنا چاہے یا نکالا جائے گا تو وہ صہیونی ہیں کیونکہ وہ غاصب ہیں, انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ جما رکھا ہے. تو آپ کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے فلسطینیوں کو نہیں بلکہ صہیونیوں کو جو ہے امریکہ میں آباد کریں, کسی بھی شہر میں اسے لے جائیں, کسی بھی خطے میں لے جائیں, کسی بھی علاقے میں لے جائیں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے فلسطینیوں کو اس کے گھر بار سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اور حسین اختر اسی سلسلے میں جو ہے اقوام متحدہ میں کویت کے جو مندوب ہیں طارق البنائی, انہوں نے بھی جو ہے عرب مشن کی جانب سے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو واضح طور پر مسترد کیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ میں عرب اور مسلم سفیروں کے گروپ نے صدر ٹرمپ کے غزہ کی پٹی کے باشندوں کی جبری بے دخلی کے منصوبے کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے, اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہاں, نیویارک میں, اور وہاں پہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نقل مکانی کو واضح طور پر سب نے مسترد کیا ہے اور ہم بھی مسترد کرتے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کی نقل مکانی 1949 کے چوتھے جینوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کی واضح خلاف ورزی ہے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. البنانی نے مزید کہا کہ ہم عرب ممالک کے ایک آزاد اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ فلسطین کے اندر ایک غزہ جو ہے اسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے خلاف غاصبانہ منصوبے کے اعلان کے بعد عالمی سطح پر جو شدید رد عمل سامنے آیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے اور سب نے ٹرمپ کی مخالفت کی ہے. حتیٰ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی واضح طور پر کہا کہ نہ جانے ٹرمپ نے کس پیرائے میں یہ بات کہی ہے, نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے, لیکن میں ایمانوئل میکرون سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھے ٹرمپ جو ہے یوٹرن لینے میں مشہور ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, فرط جذبات میں آ کر بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کی تصحیح کرتے ہیں. امریکی وزارت خارجہ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ جو ہے مجبور ہوتے ہیں تاکہ ان کے بیان کو جو ہے اس کی جو ہے وہ اسے مسترد کریں اور کہیں کہ نہیں انہوں نے اس پیرائے میں یہ بات نہیں کہی ہے. میرے خیال میں سیونی وزیر اعظم نیتنیاہو کی جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی موقع پر انہوں نے یہ بیان دیا تھا, میرے خیال میں انہوں نے جو ہے وہ سیونی حکومت کے وزیر اعظم کو لولی پاپ دینے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ کس طریقے سے جو ہے اس کی مزید دوسری باتوں کو مانے، اور اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے اب دو ہفتے گزر چکے ہیں اس بات کو، لیکن آج تک جو ہے کسی نے بھی ٹرمپ کے اس منصوبے کی حمایت نہیں کی ہے، اور ٹرمپ کو جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے سفارتی سطح پر جو ہے وہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے فلسطینی جس عزم کا وہ اظہار کر رہے ہیں اور جس استقامت اور پائیماردی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ جو ہے جس طریقے سے انہوں نے سیونی حکومت کو شکست دیے، اس طریقے سے جو ہے وہ غاصب سیونی حکومت کے وزیر اعظم اور ٹرمپ کے اس منصوبے کو بھی شکست دیں گے. جی حسین،
انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ہم آپ کے شکرگزار ہیں اس سیاسی گفتگو کے لیے، تمام حالات سے سامعین کو آگاہ کرنے کے لیے، اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گفت و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے. شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام ہو
کتنا تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمارت. سامعین, محبت کی آزمائش کا وقت اس وقت آتا ہے جب دوسری محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑے, مال دینا پڑے یا اولاد سے دستبردار ہونا پڑے. یہ کیسی محبت ہے کہ امام علیہ السلام کہیں کہ اپنے مال میں سے ہمارا حق نکال دو اور ہم بہانہ بازی کر کے ان کا حق بھی کھا جائیں. اسی لیے امام علیہ السلام فرمایا کہ جو بھی ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے گا وہ اپنے پیٹ کو آتش جہنم سے بھرے گا. سب جانتے ہیں کہ خمس اور زکوٰۃ کا حکم دینی امور کی ادائیگی, مستحق سادات فقراء, مسکین اور یتیموں کی داد رسی کے لیے. اب اگر کوئی مال کی محبت میں اس حکم سے سرپیچی کرے تو اس نے نہ صرف ان سب کا حق غصب کیا بلکہ خدا, ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق بھی قرار پایا ہے. خمس اور زکوٰۃ کا نکالنا, فطرہ دینا دراصل ہمارے ہی مال کی طہارت کا باعث ہے اور طاہر اور پاک چیز میں برکت زیادہ ہوتی ہے. ہم تمہارا مال صرف اس لیے قبول کرتے ہیں کہ تم طاہر ہو جاؤ. نماز خدا سے رابطہ اور قربت کا بہترین ذریعہ ہے. معرفت کے ساتھ ادا کیا جانے والا ہر سجدہ اور ہر رکعت اسے اپنے پروردگار سے نزدیک کرتے ہیں اور شیطان سے دور لے جاتے ہیں. اسی لیے انسان نماز کی وجہ سے برائی سے دور رہتا ہے. پس نماز انسان کو رسوائی سے بچاتی ہے اور شیطان کو رسوا کرتی ہے. نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے, لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو. خدا نے امام علیہ السلام کے وجود کو ظلم و فساد کے خلاف قیام کے لیے باقی رکھا ہے, جو مومنین کے لیے خیر اور ظالم کے لیے موت کا پیغام ہے. لہذا جب امام ظہور کریں گے تو ان کے دوش پر کسی ظالم کی بیعت کا توقع نہیں ہوگا اور آپ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے. میں جس وقت بھی خروج کروں کسی طاغوت کی بیعت میری گردن میں نہ ہوگی. ہم امام سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن امام ہم سے غافل نہیں ہوتے اور ہر وقت ہم پر ناظر اور نگہبان ہے۔ امام کی اس نظارت کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات سے محفوظ ہیں۔ اسی لیے فرزند رسول حضرت امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں ہیں اور تمہاری کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد بھلاتے نہیں ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو پریشانیاں تمہیں گھیر لیتی اور دشمن تمہاری جڑیں کاٹ ڈالتے، خدا سے ڈرو اور ہماری مدد کرو۔ ظہور کا وقت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ظہور کا دار و مدار علامتوں پر نہیں بلکہ اسباب کی فراہمی پر ہے۔ جس وقت اسباب فراہم ہو گئے خدا اسی لحظے امام کو ظاہر کر دے گا۔ اسی لیے ظہور کا وقت معین کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ظہور کا امر اللہ کے حوالے ہے، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ عام طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اسے اجازت لی جائے۔ ہمارے مقدس دین میں اس بات کی سختی سے تاکید ہے کہ دوسرے کا مال ہو یا اشیاء استعمال سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، جبکہ امام علیہ السلام تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، منار نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام عرض ہے۔ پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں جدید دنیا میں مانویت کے احیاء کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تدریس کے ایک پہلو کو، جو طلبہ کے کردار اور ان کے حوصلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا، بیان کیا اور یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو اخلاقی اصولوں کی تعلیم دینے کے علاوہ خود بھی اخلاقی اصولوں پر کاربند تھے اور طلبہ کے لیے نمونہ عمل ہونے کے ساتھ ہی عملی طور پر طلبہ کو اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ طلبہ کی اخلاقی تعلیم پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دینی اصولوں پر مبنی ہونے کے علاوہ ایک بیرونی حقیقت میں بھی پیوست تھی، اور وہ یہ تھی کہ اخلاق و معنویت جدید دنیا میں انسان کی گمشدہ شے ہے، اور انسان کو اس حیرانی اور الجھن سے چھٹکارا پانے کے لیے دین پر مبنی معنویت اور اخلاق کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نقطۂ نگاہ کے بارے میں کہ جو اسلامی انقلاب کے ایک محور اور فکری بنیاد میں تبدیل ہو گیا ہے، مزید جاننے کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، بہت سے صاحبان نظر کے بقول ماڈرنزم اگرچہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ نتائج کی حامل رہی ہے، تاہم اس نے انسان کے اخلاقیات اور بائیو ہیومن کے بہت سے پہلوؤں میں نامناسب تبدیلی پیدا کی ہے۔ بعض اہل نظر افراد نے موجودہ دور کے انسانی بحران کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ بحران ہے کہ جو انسان کے اپنے اور اپنے خدا سے متصادم ہونے کا نتیجہ ہیں، اور دوسرے وہ بحران ہیں کہ جو معاشرے اور اپنے آس پاس کی دنیا کے ساتھ انسانی تصادم کا نتیجہ ہیں۔ پہلے حصے میں خود اور خدا کے ساتھ فرد کے تصادم نے آج کے انسان کو انفرادی تشخص اور تنہائی کے احساس سے دوچار کر دیا ہے۔ آج اقلیت پسندی کے غلبے کے ساتھ انسانی وجود کے کچھ پہلوؤں جیسے انسانی احساسات و جذبات کو کنارے لگا دیا گیا ہے اور آج کا انسان عقل اور احساسات و جذبات کے مابین توازن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہا ہے۔ ہیومنزم نے انسان کو عقل پر انحصار کرنے کی وجہ سے شکوک و شبہات کی گہرائی میں غرق کر دیا ہے اور اسے زندگی کے حقیقی مفہوم کو درک کرنے، تنہائی اور خود سے بیگانہ کرنے جیسے بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ آج کا انسان معنویت سے دور ہونے کے نتیجے میں اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو صحیح طور پر منظم نہیں کر سکا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ خرافات اور عدم استحکام کے گرداب میں پھنس چکا ہے۔ سمجھ دوسری جانب معاشرے اور اپنے اطراف کے لوگوں سے فرد کے رابطے میں توازن کے فقدان کے سبب بہت زیادہ مسائل و مشکلات انسانوں اور معاشروں کے گریبان گیر ہو گئی ہیں۔ انسان کا رفاہ اور آسائش کے لیے فطرت سے بے انتہا استفادہ کرنا ماحولیات میں بہت زیادہ بحران وجود میں آنے کا باعث بنا ہے کہ جس نے انسان کو نابودی کے بڑے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ معاشروں کے درمیان نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے اور گھرانہ زندگی کے اہم ترین جز کی حیثیت سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ حد سے زیادہ تناؤ و پسندی کے باعث انسان کی زندگی توازن سے دور ہو گئی ہے اور اسے ایک بے حیثیت مخلوق میں تبدیل کر دیا ہے کہ جو ہر کس اپنی زندگی کے آغاز و انجام سے واقف نہیں ہے۔ اس صورتحال سے نہ صرف انسان کو آرام و سکون میسر نہیں ہوا ہے بلکہ آئے دن اس کی باطنی و ذہنی انتشار میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس طرح سے کہ جرائم، طلاق، خودکشی اور دسیوں دیگر مشکلات عجیب انداز میں بہت سے معاشروں میں تیزی سے فروغ پا رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر ماڈرن دنیا نے انسان معاصر کو نہ صرف آرام و سکون عطا نہیں کیا ہے بلکہ جدیت کا محاصل انسان میں افسردگی، اضمحلال، اضطراب اور زندگی سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہا ہے۔ مضمحل ماڈرن دنیا میں آج کے انسانوں کے ہمگیر اور نمایاں روز افزون مسائل کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے لیے ایک نیا آئیڈیل مرتب کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مد نظر اہم ترین آئیڈیل میں سے ایک موجودہ دنیا میں معنویت کا احیاء تھا۔ اسی بنیاد پر امام خمینی کو 20ویں صدی میں معنویت کے احیاء کا علم بردار کہا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ معتقد تھے کہ مکتب اسلام ایسا مکتب ہے کہ جو عقل و معنویت پر بیک وقت تاکید کے ساتھ دیگر انسانی مکاتب فکر کے مد مقابل انسان کی زندگی کو منظم کرنے اور حتیٰ حکومت تشکیل دینے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس دین کی تعلیمات معنویت اور روحانیت سے سرشار ہے اور نتیجے میں انسان کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتا ہے۔ آپ نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے، اسلام انسان کی سعادت و کامیابی کا باعث ہے، اسلام انسان سازی کے لیے آیا ہے، اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ انسانوں کو طاغوت کے برخلاف روشنی کی جانب لے جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کی سعادت و کامیابی کا راستہ معنویات و اخلاق کی جانب رجحان کو قرار دیا ہے اور اس بارے میں وہ یقین رکھتے تھے کہ مادی فلاح و بہبود سے انسان سعادت مند۔ اس لیے فرماتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو معنویات اور اسلامی اخلاق کی جانب دعوت دیں۔ شاید بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مادی رفاہ و آسائش، بینک بیلنس اور مال و ثروت، زمین و جائیداد وغیرہ، یہ سب انسانوں کے لیے سعادت کا باعث ہے، لیکن یہ غلط فکر ہے کہ جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مانویت کے فقدان کو انسانی معاشرے کا درد بتایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اسلام کا مقصد اس مانویت کا احیاء ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا ہے ہمیں اور اسلام و قرآن کی پابند ہماری قوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس نے قرآن کے حقائق کو، جو کہ انسانوں بلکہ بشریت کے درمیان اتحاد کے فرامین سے لبریز ہیں، قبروں اور قبرستانوں سے نجات دلا کر اسے ایسے ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا کہ جو بشر کو اس کی عقل، ہاتھ پاؤں اور دل پر بندھی گئی زنجیروں سے، جو کہ اسے نابودی اور سامراج کی غلامی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، نجات دلاتا ہے۔ مانویت کے احیاء کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا طرز فکر صرف انسان کی انفرادی زندگی میں محدود و منحصر نہیں تھا، بلکہ آپ معتقد تھے کہ مانویت کو حکومت کی تشکیل اور حکمرانوں کے رویوں میں بھی متجلی و منعکس ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ سیاسی نظام طاغوتی نظام ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی کے سیاسی و فکری بیانات کے تجزیے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی مطلوبہ حکومت عصر حاضر میں گمشدہ مانویت کا مصداق رہی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی بنیاد پر قائم سیاسی نظام میں دینی عوامی جمہوریت کے اصول اور ڈھانچہ تیار کرنے کے ساتھ ہی ہر قسم کے ظلم و استبداد اور شہریوں کی سیاسی و شہری آزادیوں پر پابندی کو مسترد کیا، نیز سامراج کے خلاف واضح اور ٹھوس موقف اپنایا اور استقلال و خود مختاری کا دفاع کیا، اور حکومت کی تشکیل کا حتمی مقصد انسانوں کی زندگی میں مانویت کا احیاء بتایا، اور اسلامی جمہوریہ کے تمام کارگزاروں سے بارہا فرمایا کہ ہر قسم کی دنیا طلبی اور مادیات میں غرق ہونا اسلامی حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انقلاب کا اصلی پیغام آزادی، خود مختاری، عدل و انصاف، ترقی و پیش رفت اور مانویت و اخلاق کو قرار دیا، اور آپ معتقد تھے کہ ایسی ترقی و توسیع کے جو اخلاق و مانویت سے عاری ہو وہ نقصان دہ اور طاغوتی نظام کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کو آج کی دنیا کے مظلوم و ستم رسیدہ قوموں کے لیے دین و مانویت پر ایک بار پھر متوجہ مرکوز ہونے کا باعث بتایا، اور اس امر کو تمام انفرادی اور اجتماعی و سیاسی شعبے میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جانب سے دور حاضر کے انسان کی گمشدہ شے کے طور پر مانویت پر تاکید عظیم مغربی مفکر میشل فوکوالٹ جیسے مفکر کی بھی توجہ کا باعث رہی ہے۔ فوکوالٹ جدیت کے ناقدین میں سے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جدیت ایک فکری روایت پر مبنی ہے کہ جو عقل، آزادی اور ترقی کے درمیان رابطے اور یگانگت کی تردید کرتی ہے، اور اس نے آج کے انسان کو اخلاقیات سے بیگانہ کر دیا ہے۔ فوکوالٹ کے جن کی توجہ اسلامی انقلاب کے دینی مضامین نے اپنی جانب مبذول کی تھی، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلامی انقلاب یعنی ایران میں جدیت یا ماڈرنزم کے دور کی شکست ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اجتماعی ارادہ خدا یا روح کی مانند ہے کہ جس کا ہرگز کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر فوکوالٹ نے اسلام کی جامعیت کو ایک ایسی طاقت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جس نے انقلابیوں کو خالی ہاتھ دنیا کی ایک سب سے جدید ترین فوج کے سامنے کھڑا کر دیا اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فوکوالٹ نے 20ویں صدی کی انسانیت کے درد کا علاج ایک ایسی مانویت میں تلاش کیا ہے کہ جس کے علمبردار امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فوکوالٹ کے نقطہ نظر سے مانوی خلا